نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک رات میں شب بیداری کی ہفتہ وار نشست میں جمع ہیں. بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کی نظامت تربیت نے دوبارہ مرکز پر محنت کے ساتھ ہفتہ وار شب بیداری کے سلسلے کا آغاز کیا ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد اور اس کی مشیت شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہر مہینے کی جو آخری جمعرات ہوگی، جن مہینوں میں میں یہاں پاکستان میں ہوں، بیرون ملک کے چند مہینے چھوڑ کر، تو ان مہینوں کی آخری جمعرات میں میں انشاءاللہ تعالی آج کی طرح خود شریک ہوں گا اور خطاب بھی کروں گا. باقی جو پہلے تین ہفتے ہیں ان میں معمول کے مطابق شب بیداری کے پروگرام جاری و ساری رہیں گے. آپ احباب حسب سابق اس اہتمام کو اور اس ہفتہ وار اجتماع کو یہاں مرکز پر بھی اور اپنے اپنے علاقوں میں جہاں یہ کام پہلے سے شروع ہیں اور اب نئے تنظیمی تحریکی اور تربیتی منصوبے کے تحت جاری ہوئے ہیں انہیں بھی حد الوسعہ کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اللہ، تو آج کی گفتگو کے لیے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کی روشنی میں جو مضمون آج کی محفل شب بیداری میں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، وہ مضمون یہ ہے کہ انسان کیا ہے. انسان کیا ہے اور اس کی زندگی کا سفر کیا ہے، یعنی الفاظ دیگر انسان کہاں سے چلا ہے اور اسے کہاں جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ قبل ایک محفل شب بیداری میں میں نے جو خطاب کیا تھا اس کا موضوع تھا کہ ہم اپنا اصلی وطن بھول چکے. یاد ہے؟ ہم اپنا اصلی وطن بھول چکے ہیں. تو یہ موضوع اس کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے. جو طلباء موجود ہیں اور فضلاء، وہ بعد ازاں اسے نقل کر کے وہ جو کتابچہ ہے ہم اپنا اصلی وطن بھول چکے ہیں، اس موضوع کو اس کے ساتھ اضافے کے طور پہ ملا لیں اور یہ موضوع اور مکمل ہو جائے گا. مواد مختلف ہے اس سے، اس اعتبار سے مضمون نیا بھی ہے، مگر اس کی اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے. لہذا آپ لوگ جب بعد ازاں گھر جائیں تو جن کے پاس وہ کیسٹ ہے اس کے ساتھ ملا کے اس کیسٹ کو بھی سنیں، اور جن کے پاس کیسٹ نہیں وہ کتابچہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ہم اپنا اصلی وطن بھول چکے ہیں، اس کتابچہ کو پڑھ لیں تاکہ پرانی بات یاد ہو جائے اور تازہ بات زیادہ مزہ دے، ایک ربط قائم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حقیقت کو مخفی رکھا ہے اور انسان کو اپنا راز بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اپنا راز. ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الانسان سری وانا سرہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. انسان اللہ کا راز ہے اور اللہ انسان کا راز ہے. اس اعتبار سے انسان کی حقیقت اس انسان سے جو اس وجود کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اس انسان سے اس کی اصلی حقیقت مخفی ہے. تو انسان کے مختلف وجود ہیں، انسان کے مختلف وجود ہیں جن سے وہ مختلف عالموں میں ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہوگا. یعنی اس دنیا میں یہ جو عالم شہادت ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس دنیا میں انسان کا ظہور ایک وجود سے ہو رہا ہے. یاد رکھ لیں کہ ہم جو پیدا ہوئے تو پیدائش، ہماری پیدائش سے انسان نہیں پیدا ہوا، یعنی اس سے ہماری، یعنی انسان کی زندگی کا آغاز ہماری ولادت سے نہیں ہوا. انسان تو اس ولادت سے جو ماں کے پیٹ سے بچے کے پیدا ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ولادت، انسان تو اس ولادت سے پہلے سے چلا رہا ہے. یہ ولادت انسان کے اس دنیا میں ایک وجود کے ظہور کا آغاز، اس دنیا میں انسان کا ایک وجود ہے جو ظاہر ہوا. تو جس طرح، یہ بات ذہن نشین کرنے والی، اس پیدائش سے ہم شروع نہیں ہوئے، ہم پہلے سے آ رہے ہیں، اسی طرح آنے والی موت سے ہم ختم نہیں ہوں گے، ہم آگے چلے جائیں گے. بس یہ اتنی سی ایک بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بس اتنی بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے انسان بڑا نا سمجھ ہو گیا ہے. اتنی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان بڑا ہی نا سمجھ ہو گیا ہے، اور اللہ پاک نے اسے فرما دیا ہے کہ انسان ظلوم بھی ہے اور جہول بھی، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور جاہل، یعنی اپنی حقیقت کو نہ جاننے والا ہے. بات تو چھوٹی سی ہے، دیکھنے میں بڑی تو نہیں ہے، بولیے. تو جنہیں اتنی بات سمجھ میں آ جائے، آپ یقین کر لیں وہ انسان سمجھدار انسان بن جائے گا، وہ پھر خسارے میں نہیں رہے گا، وہ خسارے میں نہیں رہے. اور ہمیں اتنی بات چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم خسارے میں اور گھاٹے میں جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے فرما دیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر الا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے. مگر میں نے الا اس لیے ملا کے پڑھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ سارے کے سارے گھاٹے میں نہیں ہیں، کچھ نفع میں بھی جا رہے. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو گھاٹے میں نہیں، انہوں نے نفع کا سودا کر لیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں اس کو مان لیا ہے. وعمل الصالحات، اور اس کو مان کر پھر اس کے کہنے کے مطابق سنور گئے ہیں. ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے، یعنی مان لیا ہے، اور پھر مان کر سنور گئے ہیں. کیا ہو گئے؟ سنور گئے ہیں، اچھے ہو گئے ہیں، سچے ہو گئے ہیں. وتواصوا بالحق، اور جب سنور گئے ہیں تو پھر حق کے حال پر قائم ہو گئے ہیں، حق کے حال پر قائم ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو اس حق کی نصیحتیں کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق کا وہ حال بتاتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور پھر اس حق پر چلنے کی وجہ سے جو تکلیفیں، جو مشکلات اس زندگی میں آتی ہیں، انہیں صبر سے برداشت کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ انسان جسے سمجھ نہیں آئی بات کی، وہ گھاٹے میں ہے، اور جو سمجھ گیا ہے وہ فائدے میں ہے. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے، اور اگر سمجھ میں نہ آئی تو مطلب یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے بیٹھے، میں نے تقریر کر دی، آپ نے سن لی، میں نے تقریر کر دی، آپ نے، میں نے باتیں کر دی، آپ نے سن لی، تو نہ مجھے کچھ ملا نہ آپ کو کچھ ملا، پھر تو ہمارا حال یہ ہوگا نا. تو مزہ تو تب ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، اور جب سمجھ آ جائے تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ فلاں 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 کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ وہ خط لکھ کے بھیجے گا کہ مجھے سمجھ آ گئی. کیسے پتا چلے گا؟ یوں پتا چلے گا، اگر اسے سمجھ آ گئی تو وہ سمر جائے گا، وہ سمر جائے گا، اور اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جی میں مجھے سمجھ آ گئی ہے. نہیں، اس کا سمر جانا خود بولے گا، اس کا سمر جانا خود بولے گا. دنیا دیکھے گی، زمانہ دیکھے گا. کون سا زمانہ؟ جس کی اللہ نے قسم کھائی. قسم ہے زمانے کی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہماری ولادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے. پیچھے کچھ نہیں تھا، پیچھے کچھ نہیں تھا. یہ انسانی زندگی کے بارے میں جو مادی نقطہ نظر ہے، دور جدید کا مادی نقطہ نظر اور سائنسی نقطہ نظر، اس نے انسان کی اصل حقیقت اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا انسان کی نظروں سے اوجھل کر دی. وہ سائنسی نقطہ نظر ایک اعتبار سے تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو سارا دائرہ تحقیق کا بھی پیدائش سے وفات کے اندر اندر ہے. اس کو تو نہ پیدائش سے پہلے کی کوئی خبر ہے، یعنی ماں باپ کے ملاپ سے سائنس کا میدان شروع ہوتا ہے، اور قبر میں رکھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو سائنس اس سے پہلے کی کیا بات بتائے گی, اسے خبر ہی نہیں. مرنے کے بعد آگے کیا ہو گیا اسے خبر ہی نہیں ہے. تو ایک شخص کو ایک چیز کی خبر ہی نہ ہو, یعنی آپ آنکھوں کی تکلیف ہو, آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ماہر امراض قلب ہو, کارڈیالوجسٹ ہو, اس کے پاس جائیں, آنکھیں دکھتی ہیں, آنکھوں کی تکلیف ہے, 10 سال سے علاج کروا رہا ہوں, آرام نہیں آ رہا, آپ کی بڑی شہرت سنی ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, آپ لوگوں کے دل سینے سے نکال کے آپریشن کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں, تو یہ آنکھوں کی تکلیف تو یہی کچھ نہیں کر دیں, وہ کہے گا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں, مجھے اس کی. تو اگر وہ ڈاکٹر کارڈیالوجسٹ کہے کہ میں اس کو نہیں جانتا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اور بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا؟ بولیے نا, کہیں اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کے جو نہیں جانتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں کوئی نہیں جانتا, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں بھائی, آپ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ میدان نہیں ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آنکھوں کا حال جانتے ہیں, آنکھوں کی بات ان سے جا پوچھو, میرا کام تو دل کو جاننا ہے. تو کسی کی تحقیق اور کسی کا میدان جان پہچان کا, وہ مادی زندگی کی ابتدا اور مادی زندگی کی انتہا ہے. اگر وہ کہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں, تو کیا یہ سمجھ لیں گے کہ بس اس کے علاوہ کوئی خبر ہے ہی نہیں؟ نہیں, اس کو نہیں پتا تو پھر کسی اور سے پوچھو جو بقایا کی خبر رکھتا ہے, جو بقایا کی خبر رکھتا ہے, تھوڑی پیچھے کی بات جانتا ہے, کچھ آگے کی بات جانتا ہے, اس طرح ہوتا ہے معاملہ. تو ہم اس مغالطے میں ہو گئے کہ ہم نے اپنی ولادت کو انسانی زندگی کی ابتدا سمجھ لیا, اور اپنی موت کو انسانی زندگی کی انتہا اور اختتام سمجھ لیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ولادت اور موت کے درمیان عرصہ حیات ہے زندگی کا, 50-60 سال, 40-50-60-70 سال کا جو عرصہ ہے ولادت اور موت کے درمیان کا, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ساری زندگی یہی ہے, ساری زندگی یہی ہے. جب اس زندگی کو اصل زندگی جان لیا اور کل عرصہ حیات جان لیا, تو پھر اسی کے آرام کو آرام سمجھا, اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا, تو ہر کوئی اس زندگی کو سنوارنے کی فکر میں لگ گیا. ایک دوڑ شروع ہو گئی, دوڑ کہ یہ زندگی سنور جائے, اس میں آسائش آ جائے, اس میں آسودگی راحت اور آرام آ جائے, اس میں جھوٹی سچی جیسی بھی ہے عزت مل جائے, اس میں مال و دولت کی بہتات اور کثرت ہو جائے, اس زندگی میں واہ واہ ہو جائے. یہ سب کچھ کیوں ہو گیا, یہ دوڑ کیوں لگ گئی؟ اس لیے لگ گئی کہ جو ولادت سے پہلے تھا وہ بھی اوجھل ہے نظروں سے, اور جو مرنے کے بعد ہونے والا ہے وہ بھی نظر سے اوجھل ہے, اور ایمان کمزور ہے. ایمان کی آنکھیں بینا نہیں ہیں, ایمان کی آنکھیں بینا نہیں ہیں کہ وہ پچھلا پردہ اٹھا کے بھی دیکھ سکیں اور اگلا پردہ اٹھا کے بھی دیکھ سکیں, بینائی نہیں. تو جو کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے ہم اسے کل سمجھ رہے ہیں, کل متا سمجھ رہے ہیں. آپ ایک مینڈک کو گھڑے میں ڈال دینا, پانی بھرا ہوا ہو گھڑے میں, تو مینڈک چھلانگے لگائے گا, کودے گا, مگر اسے پوچھیں تو وہ سمجھے گا یہ ساری کائنات یہی گھڑا ہے. اسے کیا خبر کہ گھڑے کے باہر بھی کوئی دنیا ہے. مچھلی کو تالاب میں ڈال دیں, وہ سمجھتی ہے ساری دنیا کا پانی یہی ہے. اسے نہیں معلوم کہ یہاں کچھ دریا بھی ہیں اور کچھ مچھلیاں ان دریاؤں میں بھی رہتی, اور دریا کی مچھلی کو نہیں پتا کہ اس زمین پر کچھ سمندر بھی ہیں اور کچھ مچھلیاں سمندروں میں بھی ہوتی. تو جہاں جس ماحول میں کوئی رہتا ہے, پلتا ہے, آنکھ کھولتا ہے اور چار دیواری کے اندر وقت گزارتا ہے, وہ ساری زندگی اور ساری کائنات اسی کو سمجھ لیتا, دیکھتا ہی نہیں, اسے خبر ہی نہیں. تو قرآن مجید کا حکم یہ کہ قرآن مجید ہمیں متوجہ کرتا ہے, اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ متوجہ کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو, ذرا جاگو اور بینا بنو, اور جس زندگی کو تم ساری زندگی سمجھ رہے ہو یہ تو اس بڑے لمبے سفر کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ہے، لمبے سفر کا چھوٹا سا دورانیہ ہے، اور تم نے اس دورانیہ کو کل سفر سمجھ لیا تو نہ اپنے سفر کی ابتدا یاد رہی نہ سفر کی منزل اور انتہا یاد رہی، تو متوجہ کرتے ہیں. آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس انسان کے بارے میں اور اس کے سفر کے بارے میں کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب یہ توجہ طلب چیز، فرمایا هل عطا علی الانسان حین من الدهر، هل عطا علی الانسان حین من الدهر، کہ انسان پر، یہ لفظ یاد رکھیں، کیا علی الانسان، انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر حین من الدہر، دہر یعنی اس کا زمانہ حیات، جو اس کا زمانہ حیات ہوگا اور عرصہ حیات ہوگا، اور یہ دہر، یہ زمانہ جو زندگی کا کائنات کا چل رہا ہے، تو اس عرصہ حیات اور اس زمانہ حیات کا ایک دور، ایک وقت، اور وہ تمہیں معلوم نہیں کہ کتنا، وہ وقت کتنا ہے یہ معلوم نہیں، مگر حین من الدہر، اس زمانے کا ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزر چکا ہے کہ لم یکن شیئم مذکورا، کہ وہ انسان تو تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا، کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، شیئم مذکورا یعنی اس کا ایسا کوئی وجود اور ایسی کوئی ایگزسٹنس اور ایسی کوئی شکل و صورت ہی نہ تھی کہ جس کا کوئی بیان ہی ہو سکے، جس کا کوئی ذکر ہو سکے، یعنی ایک ذرہ ہو نا، ایک ذرہ مٹی کا، تو اس کا بھی کوئی ذکر تو ہوتا ہے نا، بولیے، ایک پانی کا قطرہ ہو، بے شک ایک قطرہ ہو مقابلے میں سمندر ہو، مگر آپ اس کو قطرہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو اس قطرے کا کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی بیان تو ہے، کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی بیان تو ہے نا بھائی، قطرہ ہے، آپ اس قطرے کے ہزار حصے کر دیں، لاکھ حصے کر دیں، ایک ذرے کی کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، ایک آرٹیکل کے ایٹم بن جائے گا، اس کے کروڑواں حصہ کر دیں گے ایک ذرے کا، تو مگر وہ بھی ایٹم ہوگا، اس کا بھی کوئی ذکر تو ہوگا نا، اس ایٹم کا بھی کوئی ذکر تو ہے، کوئی شے تو ہے، کوئی اس کا بیان تو ہے، پھر آپ اس ایٹم کے بھی حصے کر دیں، کوئی نیوٹرون ہے، کوئی پروٹون ہے، تو اس کا بھی آگے کوئی نہ کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی شے تو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، بے شک ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے، کان کو سنائی نہ دے، ہاتھ اسے چھو نہ سکیں، زبان چکھے تو پتہ ہی نہ چلے، سرے سے حواس کے ادراک میں بھی نہ آ سکے، مگر تب بھی بڑی خفیف لطیف اور ہلکی سی کوئی چیز ہوگی، تب بھی کوئی شے تو ہوگی، اس کا کوئی ذکر ہوگا، کوئی بیان ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو قرآن مجید کہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ انسان پر اس زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ سرے سے کوئی ذکر کے قابل شے ہی نہ تھا، ذکر اور بیان کے قابل سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھا، تو وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، قابل بیان شے نہ تھا، قابل فہم شے نہ تھا، قابل تحریر نہ تھا، کسی قابل ہی نہ تھا کہ اسے کوئی بیان کر سکے، سمجھ سکے، لکھ سکے، دکھائی دے سکے، مگر ایسی کیفیت کے باوجود قرآن مجید نے کہا هل عطا علی الانسان، یہ جو وقت اور زمانہ ہے یہ بھی انسان پر گزرا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان تب بھی تھا مگر اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کا کوئی ذکر نہ تھا، کوئی بیان نہ تھا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی سمجھ نہ تھی، کوئی فہم نہ تھا، کوئی ادراک نہ تھا، کوئی احساس نہ تھا، کوئی اس کی معرفت نہ تھی، ہر شے کی نفی کر دی مگر انسان کی نفی نہیں کی، کیونکہ یہ جس ہر شے کی نفی کے ساتھ جس حالت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حالت انسان پر بیت چکی ہے. اب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ حالت انسان پر بیت چکی ہے، تو پھر اس وقت وہ انسان کیا تھا؟ جب وہ کوئی شے نہ تھا تو تب کیا تھا؟ لم یکن شیئم مذکورا. جب وہ کوئی شے نہ تھا، فرمایا گویا انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا، تو جب کوئی شے نہ تھا تو وہ انسان کیا تھا؟ غالباً غالب کا شعر ہے یا میر کا، غالب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ہائے 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 ہائے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو. یہ جس ہونے پر ہم ناز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے اسی نے ہمیں ڈبو دیا، ہائے ہائے کاش یہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے. ہم اس ہونے پر ناز کرتے پھرتے ہیں نا، تو ہم جس ہونے پر فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، اکڑتے پھرتے ہیں، بگڑتے پھرتے ہیں، ترنگ میں ہیں، اور سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں. اس ہونے کو غالب کہہ رہا ہے کہ اسی ہونے نے مجھے ڈبو دیا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ ایک وہ مقام ہے، یہ انسان کا وجود اول تھا، یہ انسان کا یہ پہلا وجود تھا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، وہ پہلا وجود تھا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے اپنے بزرگی والے، کرامت والے رب سے کس شے نے مغرور کر دیا؟ آئے آئے. اپنے بزرگی والے رب سے تو نے کس شے نے سرکش بنا دیا، کس شے نے تجھے اس رب سے باغی بنا دیا، اس کا نافرمان بنا دیا، کس شے نے ڈبویا مجھ کو ہونے نے. یہ جو ہونا آ گیا ہے نا، ہمارے اندر گھس گیا ہے کہ میں ہوں. ایک تو ہو گئے تھے نا، ایک تو ہونا ہوا کہ ہم ہو گئے تھے، مگر ہونے کے اندر جو ہونا ہے اس نے تباہ کر دیا کہ ہم ہو گئے، مشیت تھی ہم ہو گئے، اور پھر اب یہ جو گھمنڈ ہے کہ میں ہوں، اس ہونے میں جو ہوں ہے اس نے غرک بربک الکریم، اس نے انسان کو سرکش بنا دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں ہوں، میں ہوں. تو جب اس کا دھیان ادھر چلا گیا کہ میں ہوں، تو وہ اسے تو بھول گیا نا کہ نہیں تو مجھے تو کسی نے کیا ہے. اگر دھیان ادھر رہتا نا کہ مجھے کسی نے کیا ہے، بنایا ہے، تو پھر وہ میں ہوں نہ سوچتا. جب وہ میں ہوں سوچتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے. فرمایا کس شے نے تمہیں اپنے رب کا سرکش اور باغی اور نافرمان کر دیا؟ الذی خلقک، وہ رب کہ تو کچھ نہ تھا اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا. تو انسان کی زندگی کی ابتدا تو وہاں سے ہو رہی ہے کہ جب وہ تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا. وہ انسان تھا مگر قابل ذکر، یعنی کوئی وہ مذکور نہ تھا، وہ مذکور نہ تھا، معلوم نہ تھا، معروف نہ تھا، موجود نہ تھا دنیا میں. تو وہ وجود کون تھا؟ وجود اول. اس کو نام دیا جاتا ہے وجود سری. اللہ اکبر. وجود تو ہم وہاں سے چلے ہیں، ہم وہاں سے چلے ہیں. اس وقت انسان کہاں تھا؟ اللہ کے علم کے سمندر کی لہروں میں رہتا تھا، علم الہی کے سمندر کی لہروں میں رہتا تھا، اسرار الہیہ کی موجوں میں رہتا تھا، اسرار الہیہ کے پردوں میں چھپا رہتا تھا. وہ اسرار الہی میں سے ایک سر تھا، وہ اللہ کا سر تھا، راز تھا، اور بندہ اس کا راز تھا، اللہ اس کا راز تھا. الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اللہ کا راز ہوں. تو انسان کہاں تھا؟ اللہ کے راز میں چھپا رہتا تھا، اللہ کے راز میں چھپا رہتا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے. اب اس کو علماء اور فلاسفہ اور حکما، علماء جب بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وجود علمی. کیا فلسفے والے لوگ اس پر بات کرتے ہیں تو وہ صور اجمالیہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ صور اجمالیہ کی بات ہے، وہ صور اجمالیہ میں تھا. اس کو جدید دور کے فلسفے میں کنورٹ کر کے سمجھانے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے تمثال ذہنی ہوتی ہے. تمثال یہ سارے اپنے اپنے لب و لہجے ہیں، اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، اور اہل دل اور اہل راز، راز والے، دل والے جب بات کرتے ہیں، عرفاء، اولیاء، اشاق، وہ کہتے ہیں وہ وجود، وجود سری تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تھا، یعنی مرتبہ علم میں تھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے راز میں تھا، اس کے راز کے پردوں میں چھپا رہتا تھا، اللہ کے راز کے اسرار الہیہ کے پردوں میں چھپا رہتا تھا، علم الہیہ کے سمندر کی موجوں میں کھیلتا رہتا تھا. تو یہ وہ سر کا دور تھا. تو یہ وجود اس کا تھا، وجود سری. کوئی وجود علمی کہے گا وجود، وجود سری، کہ وہ وجود انسان کا جب وہ محض ایک راز تھا، جب وہ محض ایک راز تھا، اور کچھ نہ تھا، ایک راز تھا. تو وہاں سے انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، انسانی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنی مدت اس راز میں رکھا، کتنی مدت اس راز میں رکھا، اور مرتبہ سر میں اور مرتبہ علم میں رکھا. اور یہ مقام، ہر وہ چیز جسے اللہ پاک نے کائنات میں ظاہر کیا، وہ ایک وقت اس مرتبے میں رہی. یہ تو انسان تو مخلوق ہے نا، مگر قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا، وہ بھی جب دنیا میں ظاہر ہوا تو سفر کے کچھ مرحلے طے کر کے ظاہر ہوا. تو بالکل ابتدا میں وہ مرتبہ علم الہی میں تھا. قرآن کہاں تھا؟ مرتبہ علم الہی میں تھا. اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. وہ اللہ کے علم میں تھا قرآن. اللہ پاک نے جب اسے اتارنا چاہا تو اسے اللہ رب العزت نے شب قدر، شب قدر جو رمضان المبارک میں پھر رات رکھ دی گئی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس ایک ہی رات کی گھڑیوں میں لوح محفوظ اس مرتبہ علمی سے اتار کر آسمان دنیا کے بیت العزت پر منتقل کر دیا. پھر بیت العزت میں آ گیا، یہ دوسرا ظہور ہوا اس کا. اس کو انزال قرآن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انزال قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے. یعنی سارا قرآن شب قدر میں اترا. تو اترا تو 23 سالوں میں، اترا تو 23 سالوں میں تو اترا ہے، ساری دنیا جانتی ہے. تو شب قدر میں کون سا اترا؟ شب قدر میں کون سا اترا؟ تو شب قدر میں اترنا دراصل وہ لوح محفوظ یعنی مرتبہ علم الہی سے اتار کر بیت العزت پر اس شب قدر میں منتقل کیا گیا. پھر جبرائیل امین کو بیت العزت سے ملا قرآن مجید. جبرائیل امین کو کہاں سے ملا؟ تھوڑا 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 بے ضرورت. تو بیت العزت سے آیتیں دی جاتی رہی، اور وہ لے کر 23 برس کے لگ بھگ عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے زمانے میں لے کے مکہ اور مدینہ کی زمین پر اترتے رہے، جہاں جہاں سبحان اللہ لے کے کہاں اترتے رہے. اب ایک ذوق کی بات آ گئی، ایک ہم بنیادی طور پہ تو پاگل لوگ ہیں نا، بنیادی طور پر پاگل لوگ ہیں، بے شک علمی باتیں کریں، فکری باتیں کریں، عقلی باتیں کریں، کچھ بھی کریں، مگر اصلاً تو پاگل سے لوگ ہیں. تو گھوم پھر کے کوئی نہ کوئی پاگل پن کی بات آ ضرور جاتی ہے. تو بات تو بڑی سادہ تھی کہ 23 برس کے لگ بھگ عرصے میں، بعثت کے زمانے میں، بیت العزت سے حضور علیہ السلام پر نازل کرتے رہے. میں نے سوال کیا کہ وہ وہاں سے تو اتارا تو بیت العزت میں رکھا، ایک مقام مقرر ہو گیا نا، تو بیت العزت سے اتارا تو پھر کہاں اتارا، کہاں لے گئے؟ تو جہاں جہاں حضور جاتے تھے وہیں وہیں لے جاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں کوئی جگہ مقرر نہیں کی تھی. سبحان اللہ، بیت العزت کے لیے، عالم بالا کے لیے جگہ مقرر تھی کہ یہاں اتار دیا جبرائیل امین، یہاں سے لے جایا کر. زمین پر جگہ مقرر نہیں کی کہ یہاں اتار دیتے ہیں، یہاں سے حضور علیہ السلام آ کے لے جایا کریں. آپ کہیں گے کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں جواب دوں گا ہاں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے تور کی جگہ مقرر فرما دی تھی، تور کی جگہ مقرر فرما دی تھی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام آ، تجھے میرا کلام چاہیے تو چل کر تور پر آ، اور یہاں 30 دن اور 30 راتیں اعتکاف کر، خلوت کر، پھر 4-10 راتیں اور بڑھا، پورا چلہ مکمل کر، اور پھر یہ تور کے مقام سے آ کر میرا کلام لے جا. تو پیغمبر کو، برگزیدہ پیغمبر کو، رسول کو بلایا، زمین پر بھی جگہ مقرر فرمائی، وہاں اپنا کلام اتارا اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب قرآن اترا تو جگہ مقرر نہیں، جگہ مقرر نہیں فرمائی. تو دیکھیے نا، قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلام بھی ایک رب کا ہے، لے کے اترنے والا بھی ایک ہے، جس پر اتارا جا رہا ہے وہ رسول اور پیغمبر بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، مگر صورتیں کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ حکم یہ تھا جبرائیل یہ ہمارے محبوب ہیں، یہاں ایک جگہ مقرر نہیں کرتے کہ رسول آ کے یہاں سے لے جایا کرے، نہیں، تیرے ذمہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا رسول جائے تو پیچھے پیچھے لے کے جایا کر، وہ جہاں ہو وہاں پہنچا کے آیا کر. میرا محبوب جہاں ہو وہاں پہنچا کے آیا کر. موسیٰ علیہ السلام ہو وہ آ کے تور سے لے جایا کریں، مگر میرا حبیب جہاں ہو وہاں جا کے پہنچا آیا کر، کیونکہ یہ ان کے قلب اطہر پہ اتارنا ہے. انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے جبرائیل حضور علیہ السلام کے قلب پر لے کے اترے، تو جہاں آقا ہیں وہاں اتار آیا تھا. اور یہ بھی نہیں ہے ضروری، یہ بھی ضروری نہیں کہ جب وہ جاگتے ہوں تب نہیں، یہ محبوب جو ہوئے محبوبوں کو پابند نہیں کیا جاتا، وہ جاگتے ہوں تو اس حالت میں اتار دیا کر، وہ سوتے ہوں اس حالت میں اتار دیا کر، وہ بیٹھے ہوں تب بھی اتار لیا کر، وہ سفر پہ جا رہے ہوں اونٹنی پر سوار ہوں تب بھی اتار لیا کر. اور جب سفر پہ ہوتے اونٹنی پر ہوتے، قرآن اترتا اونٹنی بیٹھ جاتی، پتہ چل جاتا کہ اب قرآن اتر رہا ہے آپ کے قلب اثر. مگر میرا حبیب جس جگہ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حال میں ہو، جس مقام پر ہو، قرآن مجید وہاں جا کے اتارا کر. سبحان اللہ، مگر ہم نہ سمجھ جو ہوئے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ محبوب کی قدر و منزلت اور آقا کا مقام اس اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھر بھی جھگڑا ہی ڈالے ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے دنیا میں جس شے کو بھی ظاہر فرمایا ہے اپنے کلام سے، کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں. تو اپنے کلام سے لے کر انسان تک، انسان مخلوق، تو سب سے پہلے اسے جس مرتبے میں رکھا اور جو وجود بخشا، وہ وجود علم الہی تھا، وہ وجود سری تھا. جب وجود سری تھا اس وقت اسے کوئی نہیں جانتا تھا، تھا ہی کوئی نہیں، جانتا کون، جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں. اب چونکہ فرمایا اللہ پاک نے کہ الانسان سری، کہ انسان میرا راز ہے، وانا سرہ اور میں اس کا راز ہوں. تو اور تو تھا ہی کوئی نہیں کوئی جانتا. تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں خود چھپا ہوا خزانہ تھا اور مجھے جانتا ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا, جاننے والا کوئی. تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں, میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. تو میں نے اس معرفت کے لیے عالم خلق کا آغاز کیا, پھر میں نے خلق کا سلسلہ شروع کیا کہ کسی کو بناؤں وہ مجھے جانے. ان کا پہلا وجود, ارے انسان یہ بات سوچنے والی ہے کہ تو کتنا بلند ہے, تو کتنا کہاں سے چلا ہے. ہائے ہائے, ہم یہ پانچ ساڑھے پانچ چھ فٹ کا جو جسم ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی کچھ انسان ہے جو نطفے سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا قبر میں اور کیڑے کھا جائیں گے گل سڑ جائے گا. ہم سمجھے ہیں کہ بھائی یہ انسان ہے. نہیں بھائی, یہ تو ایک پردہ ہے, یہ تو ایک پردہ ہے, اس کو دیا گیا ایک لباس ہے جو اسے پہنایا گیا. ایک انسان کو ایک لباس ہے جو اسے پہنایا گیا ہے. اسی لباس کی ولادت کے وقت ابتدا ہوتی ہے, قبر میں انتہا ہوتی ہے. ایک لباس ہے تو لباس بدلتے رہتے ہیں, بندہ تو قائم رہتا ہے. اب گرمیاں آ گئی, آپ نے لباس اتار کے سردیوں کے گرمیوں کے پہن لیے, پھر سردیوں کا موسم سرما آ گیا, وہ لباس اتر گئے, نئے لباس پہن لیے. آپ تو ہر روز دوسرے روز بھی لباس اتارتے اور بدلتے ہیں, تو کیا لباس کے بدلنے سے بندہ بدل جاتا ہے؟ بندہ تو وہ چلتا آ رہا ہے, لباس بدلتے رہتے ہیں. تو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج پیدا ہوا اور کل مر گیا اور گل سڑ گیا, یہ تو لباس تھا انسان کا, یہ انسان کا لباس ہے. انسان تو بہت پہلے سے چلا رہا ہے. تو وجود سری سے انسان کا آغاز ہوا ہے. یہ وجہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا راز ہے. انسان کے اندر بولیے اللہ کا راز ہے. اور اللہ کی معرفت کے لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیوں؟ کہ وجود سری جو تھا, اللہ کا راز جو رہ چکا ہے, اللہ کا راز جو رہ چکا ہے, تو یاد رکھ لیں. پھر اس نے ضرور اس کو اگلے اگلے لباس دیے اور نئے نئے جہانوں میں منتقل کیا, مگر ایک وقت تھا کہ وہ سارا ہی راز تھا. اب وہ سارا کا سارا تو نہ رہا, مگر اس راز کی شمع اس بندے کے اندر جلا تھی. اس راز کی شمع بندے کے اندر وہ جل رہی ہے, شمع اندر جل رہی ہے. وہ چونکہ وہ راز اندر موجود ہے, اس لیے فرمایا جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اپنے نفس کو, اپنی جان کو پہچان لے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ اپنے آپ کو پہچاننے سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی. یہ بھی نظام قدرت ہے. یعنی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ناخن ہیں یہ جنت کے لباس کا حصہ ہے, جنت کے لباس کا. بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو جو لباس اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لباس دیا گیا تھا, جنتی لباس, جب انہیں زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا زمین پر, قرآن مجید میں ہے نا کہ جنتی لباس اتار لیا گیا, زمین پر بھیجا تاکہ اب زمین کا لباس جا کے پہنیں گے. تو جب زمین پر اترے تو اللہ پاک نے یہ ناخن جنت کے لباس کی شکل میں اس جسم میں ایک نشانی رکھ دی. جنت کے لباس کی ایک نشانی بس ناخنوں کی شکل میں رکھ دی. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں